السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
انسانی حقوق کی تنظیموں کے تحفظات کے باوجود پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد جاری. رواں سال اب تک 232 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
پاکستانی وفد کی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے ملاقات. وزیر داخلہ نے سرحد پر بھارت کی جانب سے پہلی گولی نہ چلانے کی یقین دہانی کرائی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ برس کم از کم 10,000 شامی تارکین وطن کو ملک میں پناہ دی جائے گی. اور یورپی یونین کے 4 رکن ملکوں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے جس میں یورپی یونین نے تمام رکن ملکوں سے کہا تھا کہ وہ 1,60,000 تارکین وطن کو بسانے کے لیے اپنے ملکوں میں جگہ دیں. اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہونے والی رائے شماری میں اکثریتی ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے بعد فلسطین کا پرچم بھی عالمی ادارے کے دیگر رکن ممالک کے جھنڈوں کے ساتھ لہرائے گا. اور ایران کے جوہری معاہدے کے خلاف قرارداد امریکی سینٹ میں ناکام ہو گئی ہے. اور 11 ستمبر کو امریکہ پر دہشت گرد حملے کے 14 برس بیت گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے حقوق انسانی کمیشن کے مطابق پاکستان میں 2015 میں 232 مجرموں کو سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
ایک موقر غیر سرکاری تنظیم پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے مطابق گزشتہ سال دسمبر میں سزائے موت پر سے پابندی اٹھائے جانے کے بعد اب تک پاکستان میں 232 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے. یہ تعداد گزشتہ دہائی میں کسی بھی ایک سال میں دی گئی پھانسیوں کی تعداد سے زیادہ ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اب تک جن مجرموں کو سزا دی گئی ہے ان میں سے اکثریت ان کی ہے جن کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. ان کا موقف ہے کہ ملک کا تحقیقاتی اور عدالتی نظام ناقص ہونے کے باعث بعض اوقات جرم کا ارتکاب نہ کرنے والوں کو بھی سزا سنا دی جاتی ہے، جس پر عمل درآمد کے بعد اس غلطی کا کبھی ازالہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ قانونی تقاضے پورے کرنے اور قابل قبول شواہد کی بنا پر ہی عدالتیں ایسے مقدمات میں سزائیں سناتی ہیں. انسانی حقوق کی سرگرم کارکن طاہرہ عبداللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سزائے موت پر عمل درآمد سے دہشت گردی میں کمی نہیں آ سکتی.
اور یہ پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ سزائے موت ایک ڈیٹرنٹ نہیں ہے، ایک معنی نہیں رکھتی، روک تھام کے عوامل میں شامل نہیں ہے کسی کو سزائے موت دینا.
واضح رہے کہ 2008 میں یورپی یونین نے پاکستان کو اپنی مصنوعات کو یورپی منڈیوں تک برآمد کے لیے ترجیحی درجہ GSP+ دینے کے لیے شرط عائد کی تھی کہ وہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر کرے. اسی کے تحت پاکستان نے انسانی حقوق سے متعلق 3 عالمی معاہدوں کی توثیق کرنے کے علاوہ سزائے موت پر عمل درآمد پر پابندی عائد کر دی تھی، مگر اس سزا کو ختم کرنے پر اتفاق نہیں کیا تھا، جس کے بعد اسے 2013 میں GSP+ کا درجہ دے دیا گیا. حال ہی میں جرمنی کے وزیر خارجہ نے اپنے پاکستان کے دورے کے دوران اس مسئلے کو اٹھایا تھا، مگر وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی و خارجہ امور سرتاج عزیز نے واضح کیا کہ موجودہ حالات میں سزائے موت کو ختم کرنا ممکن نہیں.
پاکستان فیسز این ایکسیپشنلی ڈیفیکلٹ سچویشن بیکاز آف ٹیررزم اینڈ ان دی ورلڈ آلسو سم تھنگ لائک ہاف دی کنٹریز ہیو ابولشڈ دی ڈیتھ پینلٹی اینڈ اباؤٹ ہاف سٹل ہیو اٹ. So we are reviewing our situation very carefully. I hope we'll overcome this present phase and then these options.
اپنی پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ دنیا میں نصف تعداد میں ممالک نے سزائے موت ختم کر دی ہے، مگر ممالک کی نصف تعداد میں اب بھی یہ سزا رائج ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں اسے ختم کرنا ممکن نہیں، مگر حالات بہتر ہونے کے بعد ہم اس پر غور کر سکتے ہیں. واضح رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا. اس کا مقصد سزا یافتہ دہشت گردوں کی سزا پر عمل درآمد کرنا تھا، مگر بعد میں دیگر جرائم میں موت کی سزا پانے والے مجرموں کی سزا پر بھی عمل درآمد شروع کر دیا گیا. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جمعیت العلماء اسلام فے کے ایک سابق صوبائی قانون ساز مفتی کفایت اللہ کو نفرت پر مبنی تقریر کرنے کے الزام میں پکڑ لیا گیا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے محکمے نے ملک کی ایک بڑی سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سابق رکن صوبائی اسمبلی مفتی کفایت اللہ کو مبینہ طور پر نفرت انگیز تقریر کرنے پر حراست میں لیا ہے. مفتی کفایت اللہ کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے اور وہ وہاں کی صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں. اطلاعات کے مطابق وہ صوبہ پنجاب کے ضلع چنیوٹ میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے، جہاں انہوں نے اپنی تقریر میں مبینہ طور پر قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب از پر تنقید کے علاوہ حال ہی میں پنجاب میں ایک پولیس مقابلے میں مارے جانے والے لشکر جنگوی کے سربراہ ملک اساق کی بھی بڑھ چڑھ کر تعریف کی. گزشتہ سال 16 دسمبر کو پشاور کے ایک اسکول پر طالبان دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد ملک میں انسداد دہشت گردی کا ایک قومی لائحہ عمل وضع کیا گیا تھا، جس کے تحت ملک بھر میں دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے خلاف کارروائی کے علاوہ نفرت انگیز تقاریر کرنے اور منافرت پھیلانے پر مبنی مواد کی اشاعت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں نفرت انگیز تقاریر کرنے پر سینکڑوں مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جن میں سے بیشتر کا اندراج صوبہ پنجاب میں کیا گیا. رواں سال مئی میں پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ایک امام مسجد کو اشتعال انگیز فرقہ وارانہ منافرت پر مبنی تقریر کرنے پر 5 سال قید کی سزا سنائی تھی. ادھر جمعے کو وزیر اعظم نواز شریف نے سرمایہ کاروں اور چیمبر آف کامرس کے عہدیدار سے ملاقات میں کہا کہ حکومت جہاں اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کی ہوئے ہے، وہیں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی فیصلہ کن کارروائی جاری ہے.
ہماری نظر صرف اکانومی پہ نہیں ہے، ہماری نظر اس ملک کو پرامن بنانے میں بھی ہے، ہماری نظر اس ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانے میں بھی ہے، ہماری نظر اس ملک کے اندر جو کرائم ہے اس کو بھی ختم کرنے میں بھی ہے، ہماری نظر جو ہے یہ پاکستان میں جو تنظیمیں جو نفرت پھیلاتی ہیں، جو فرقہ واریت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، ان کو بھی ختم کرنے میں ہے.
وزیر اعظم نواز شریف نے اس موقع پر کہا کہ کراچی میں جاری آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا.
بڑے عزم کے ساتھ یہ کراچی آپریشن ہم نے شروع کیا اور اس کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچا کے رہیں گے.
وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں رواں ہفتے 2 اعلی سطحی اجلاس ہوئے، جن میں دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے علاوہ متعلقہ عہدیداروں اور حکام کو ہدایت کی گئی کہ نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کو تیز کیا جائے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایک پاکستانی وفد نے جو ڈائریکٹر جنرلز کی سطح پر بات چیت کے لیے دہلی میں ہے، بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کی ہے. اس کی تفصیل دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
پاکستان رینجرز کے 16 رکنی وفد نے، جو کہ سیکورٹی مذاکرات کے لیے اس وقت نئی دہلی میں ہے، مرکزی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر مملکت برائے داخلہ بھی موجود تھے. رپورٹوں کے مطابق راج ناتھ سنگھ نے پاکستانی وفد کو یہ یقین دہانی کرائی کہ سرحد پر بھارتی فوج کی جانب سے پہلی گولی نہیں چلائی جائے گی. البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اپنی سرزمین سے دراندازی روکنی ہوگی. ایک روز قبل پاکستان نے الزام لگایا تھا کہ بھارت راجستھان، پنجاب اور بحری راستے سے پاکستان میں دراندازی کرواتا ہے اور اس کے پاس اس کے ثبوت ہیں. راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کے ساتھ اچھے رشتوں کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ دہشت گردی کی لعنت کے خلاف متحد ہو جائیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ ایسا رسماً نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں. بھارتی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق راج ناتھ سنگھ کی باتوں کے جواب میں پاک رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل عمر فاروق نے مبینہ طور پر کہا کہ وہ صرف ایک فورس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، راج ناتھ سنگھ کے مانند حکومت کا حصہ نہیں، لہذا وہ اپنی جانب سے ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرا سکتے جیسی انہوں نے کرائی. البتہ وہ ان کے پیغام کو پاکستانی قیادت کے پاس پہنچا دیں گے. ادھر دونوں ملکوں کے وفود کے مابین دوسرے روز بھی مذاکرات ہوئے. خوشگوار ماحول میں چل رہی بات چیت کے دوران دونوں فریق سرحد پر 2003 سے نافذ سیز فائر کی خلاف ورزی، سرحد کے آر پار اسمگلنگ اور غلطی سے سرحد عبور کر جانے والوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے جیسے امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ دوسرے روز کی بات چیت میں فیصلہ کیا گیا کہ دونوں فریقوں میں ای میل اور فون کے ذریعے بات چیت جاری رہے گی۔ جمعہ کو ہونے والے مذاکرات میں شرکت کرنے کے لیے پاک رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل کی کار سے میٹنگ میں پہنچے۔ ایک روز قبل دونوں فریقوں نے بین الاقوامی سرحد اور کنٹرول لائن پر سیز فائر کی خلاف ورزی اور کشیدگی میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا اور مواصلات کے مزید راستے کھولنے پر رضامندی ظاہر کی۔ دونوں ملکوں کے مابین مشیر برائے قومی سلامتی کی سطح پر ہونے والے مذاکرات کی منسوخی کے بعد اس بات چیت کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں سرحد پر کشیدگی اور سیز فائر کی خلاف ورزی میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے ملک میں در اندازی کروانے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ایک بھارتی عدالت نے 12 افراد پر فرد جرم عائد کی ہے جن پر 9 سال پہلے ممبئی میں 7 ٹرینوں کو متعدد دھماکوں میں چند منٹ کے اندر اڑا دیا تھا۔ سن 2006 میں شام کے مصروف اوقات میں مسافروں سے بھرے فرسٹ کلاس کے ڈبے میں ان دھماکوں سے 188 افراد ہلاک اور 800 زخمی ہو گئے تھے۔ 8 سال سے جاری مقدمے کی کارروائی پچھلے سال اگست میں مکمل ہوئی، جس میں تقریباً 200 لوگوں نے گواہی دی۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ یہ حملے پاکستان میں قائم عسکریت پسند گروپ لشکر طیبہ نے کیے تھے اور پریشر کوکر کو بم کے طور پر استعمال کیا تھا۔ مہاراشٹر کی خصوصی عدالت نے جمعے کے روز یہ حکم جاری کیا۔ ایک شخص کو بری کر دیا گیا۔ بھارتی کشمیر میں گائے کے گوشت کی فروخت پر ہائی کورٹ کی جانب سے پابندی کے خلاف سری نگر میں جمعے کے روز ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا۔ یہ احتجاجی سلسلہ وادی کے دوسرے شہروں اور قصبوں میں بھی جاری رہا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
جمعرات کو بھارتی کشمیر کی ہائی کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک عرضی پر فیصلہ سناتے ہوئے پولیس کو حکم دیا تھا کہ وہ گائے اور دوسرے مویشیوں کے گوشت کی خرید و فروخت پر گزشتہ تقریباً 150 سال سے عائد پابندی کے قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے اور ان افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو اس طرح کی سرگرمی میں ملوث پائے جائیں۔ عدالت کے اس فیصلے کے خلاف بھارتی کشمیر کے مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے شدید ردعمل ظاہر کیا اور اسے مسلمانوں کے مذہبی اور روزمرہ معاملات میں غیر ضروری مداخلت قرار دے کر اس کے خلاف صف آرا ہونے کا اعلان کیا۔ چنانچہ جمعے کو عدالتی فیصلے کے خلاف مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں جگہ جگہ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے۔ نماز جمعہ کے بعد مظاہروں میں شدت آ گئی اور اس دوران کئی مقامات پر لوگوں نے کھلے عام گائیں ذبح کیں۔ سری نگر اور وادی کشمیر کے بعض دوسرے حصوں میں مسلمان مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس چھوڑی اور بانس کے ڈنڈے چلائے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراو کیا۔ درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ سری نگر کے پرانے شہر میں چند نوجوانوں نے جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے تھے مظاہروں کے دوران داعش اور پاکستان کے پرچم لہرائے۔ اس سے قبل پولیس نے استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے کئی سرکردہ لیڈروں اور کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا یا پھر انہیں پکڑ کر لے گئی اور پھر مختلف تھانوں میں بند کر دیا۔ سرکردہ آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی نے کشمیری مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کسی ایسی حرکت کا ارتکاب نہ کریں جو مذہبی منافرت پیدا کرنے کا موجب بن جائے۔ کشمیر کے میروائز مولی عمر فاروق سے جب گائے کھلے عام ذبح کرنے کے واقعات پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا،
دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کشمیر کی جو تاریخ بھی دیکھ لیں اور یہاں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیشہ کشمیری مسلمانوں نے مذہبی رواداری کا ثبوت دیا ہے۔ اگرچہ گائے کے حوالے سے یہ حقیقت ہے کہ شہروں میں بہت کم لوگ گائے کھاتے ہیں، گاؤں میں کبھی کبھار ہی شاید استعمال ہوتی ہو گائے، لیکن جس طریقے سے یہ ورڈکٹ کورٹ کا آیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بی جے پی آر ایس ایس کا جو ایک ایجنڈا چل رہا ہے کہ مسلم کریکٹر جو جموں کشمیر کا ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بار بار ایسے ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں جس سے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے حوالے سے ایک منفی سوچ کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو کل کا فیصلہ بھی جو عدالت کا ہے اسی تناظر میں یہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ریئیکشن میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گائے ذبح کرنے نکلے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے جو مذہبی معاملات ہیں اس میں مداخلت ہے.
پولیس ذرائع کے مطابق کئی ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے کھلے عام گائے ذبح کی ریاست میں 150 سال سے نافذ تعزیرات رنبیر پینل کوڈ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں. ان میں دختران ملت نامی خواتین کی تنظیم کی سربراہ سیدہ آسیہ اندرابی بھی شامل ہیں. یوسف جمیل, اردو وی او اے, سری نگر.
گیارہ ستمبر جمعے کے روز امریکہ پر دہشت گرد حملے کو 14 برس مکمل ہو گئے ہیں اور پورے امریکہ میں اس دن کی یاد میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے. 11 ستمبر 2001 کو 4 ہوائی جہازوں کے ذریعے امریکہ پر خودکش حملے کیے گئے. ان میں سے 2 ہوائی جہاز نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاورز سے ٹکرائے جبکہ 1 پینٹیگون سے ٹکرایا. 4th طیارہ پینسلوینیا میں ایک میدان میں گر کر تباہ ہو گیا. اس کا ممکنہ ہدف واشنگٹن تھا. صدر باراک اوباما نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ جمعے کی صبح وائٹ ہاؤس کے لان میں اس موقع پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی. دوپہر کو صدر اوباما واشنگٹن سے کچھ فاصلے پر فورڈ میٹ کے ٹاؤن ہال میں فوجیوں سے خطاب کریں گے جو امریکی سلامتی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. 14 برس قبل 11 ستمبر کو ہونے والے مہلک حملوں کی یاد میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مقام پر ایک میوزیم تعمیر کیا گیا ہے جس میں اس حملے سے متعلق اشیاء اور تصاویر رکھی گئی ہیں. 11 ستمبر کو پینٹیگون میں ہلاک ہونے والے 184 افراد کے لیے ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے جس میں 184 افراد کے ناموں کے ساتھ بینچ بنائے گئے ہیں. پینسلوینیا میں گرنے والے جہاز میں سوار مسافروں اور عملے کی یاد میں فلائٹ 93 نیشنل میموریل تعمیر کیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے رپورٹر کین فراباہ نے اس سینٹر کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر موجود لوگوں سے گفتگو کی ہے. ان کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
11 ستمبر 2001 کو امریکی ریاست پینسلوینیا کے کھیتوں میں جہاز گرنے کے ایک عینی شاہد نے اس منظر کو یاد کرتے ہوئے بتایا, یہ میرے سر کے اوپر سے گزرا اور زمین کی جانب سیدھا آتے ہوئے بالکل اسی جگہ گرا. یہ الفاظ تھے فلائٹ 93 میموریل میں موجود ایک عینی شاہد کے. سمرسیٹ کاؤنٹی میں حالات آج بھی افسردہ ہیں. بہت سے صحافی یہاں پر جمع ہو چکے ہیں. اس میموریل کے پاس موجود گارڈن فیلٹ نامی شخص کا بھائی فلائٹ 93 کے مسافروں میں سے ایک تھا جنہوں نے جہاز کو ہائی جیک کرنے والے دہشت گردوں سے جہاز کا کاک پٹ کا قبضہ لینے کی کوشش کی تھی. اس میموریل کے بارے میں گارڈن فیلٹ کیا کہنا تھا.
As well as what their collective actions did to help save the Capitol building that morning.
It just amazes me.
اس میموریل سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ 40 ہیروز کون تھے اور یہ کہ ان کی اجتماعی کاروائی سے کیپیٹول کی عمارت کو اس صبح کیسے بچایا گیا. میموریل میں موجود ایک اور شخص سٹیفن کلاک کے الفاظ, مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ جہاز واشنگٹن ڈی سی پر حملہ کرنے سے محض 18 منٹ کے فاصلے پر تھا. یہ الفاظ تھے سٹیفن کلاک کے. گارڈن فیلڈ کے الفاظ,
I want people to be able to walk out of this memorial and say to themselves, if it was me, could I have done what they did?
میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس میموریل سے باہر نکلیں وہ خود سے یہ سوال کریں کہ کیا میں وہی کرتا جو ان لوگوں نے کیا. گارڈن فیلڈ مزید کہتے ہیں کہ 14 برس بعد بھی 9/11 کی کہانی آج بھی لوگوں کی دلوں میں زندہ ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور امریکہ کے جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو ریاست میزوری کے شہر کینساس میں 11 ستمبر کی یاد میں جمعے کو ہونے والی تقریب میں بم دھماکے کے منصوبے میں ملوث تھا. عہدیداروں نے جمعرات کے روز بتایا کہ 20 سالہ جوشوا رائن گولڈ برگ کو فلوریڈا میں اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا. اس پر الزام ہے کہ اس نے ایف بی آئی کے خفیہ ایجنٹ کو یہ معلومات فراہم کی کہ پریشر کوکر بم کیسے بنایا جاتا ہے. یہ اسی طرح کا بم ہوتا ہے جیسا کہ 2013 میں بوسٹن میراتھن میں استعمال کیا گیا جس میں 3 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے. امریکہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ آئندہ برس کم از کم 10,000 شامی تارکین وطن کو ملک میں پناہ دی جائے گی جبکہ شام میں جاری تشدد کی کاروائیوں سے بچ نکلنے والوں کی انسانی بنیادوں پر اعانت کے اقدام میں اضافہ کیا جائے گا. ادھر یورپی یونین کے چار ملکوں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے جس میں یورپی یونین نے تمام رکن ملکوں سے کہا تھا کہ وہ 160,000 تارکین وطن کو بسانے کے لیے اپنے ملکوں میں جگہ دیں۔ تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
یورپی یونین کے چار ملکوں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے جس میں یورپی یونین نے تمام رکن ملکوں سے کہا تھا کہ وہ 160,000 تارکین وطن کو بسانے کے لیے اپنے ملکوں میں جگہ دیں۔ ہنگری، چیک جمہوریہ، پولینڈ اور سلوواکیہ کے وزراء خارجہ نے جمعے کے روز پراگ میں جرمن اور لگزمبرگ کے وزراء خارجہ سے ملاقات کی، جس کا مقصد ان دو مغربی ملکوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے سے کم امیر ملکوں کو قائل کر سکیں کہ وہ ان پناہ گزینوں کو بسانے کے لیے ان کا بوجھ بٹائیں۔ لیکن چیک جمہوریہ کے وزیر خارجہ لوبومیر زاورلک کا کہنا تھا کہ ملکوں کو اس بات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنے تارکین وطن کو اپنے ہاتھ جگہ دے سکتے ہیں۔ ہزارہا تارکین وطن ویانا سے پیدل ہنگری جا رہے ہیں، جبکہ آسٹریلیا کے دارالحکومت سے ریل کا رابطہ معطل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اس ہجوم کو 60 میل کے اس سفر میں ٹرینوں پر سوار کرا سکیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اب 10,000 تک تارکین وطن کو پناہ دے رہا ہے، اور شام کے تنازع سے بچ کر آنے والے ان تارکین وطن کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد میں اضافہ کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں،
یہ بات واضح ہے کہ اس معاملے میں مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ایسے شواہد موجود ہیں جو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ کئی کیمپوں میں پناہ گزینوں کی متعین تعداد پوری ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کی ضروریات ان جگہوں پر پوری نہیں کی جا سکتی، اس لیے وہ اس مقام سے آگے بڑھتے ہوئے یورپ کا رخ کر رہے ہیں۔ جوش ارنسٹ کا کہنا ہے کہ صدر اوباما نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ ماہ سے ملک میں داخل ہونے والے تارکین وطن کے لیے ضروری تیاریاں کر لیں۔ اسی اثناء میں شام کے علاوہ دیگر ملکوں سے آنے والے پناہ گزین بھی محفوظ مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک پناہ گزین کے الفاظ، اب ہم ہنگری جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جرمنی میں اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ کئی پناہ گزین یورپ کے اس امیر ترین ملک یعنی جرمنی جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں بعض ہمسایہ ملکوں کی مخالفت کے باوجود حکام تارکین وطن کی آمد کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ یورپی پارلیمان نے ایسی قرارداد کے ذریعے جس پر عمل درآمد لازمی نہ ہو، یورپی کمیشن چیف جان کلاد یونکر کے اس مطالبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے تمام ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ 160,000 پناہ گزینوں کو، جو زیادہ تر جنگ سے تباہ حال ملک شام سے تعلق رکھتے ہیں، آئندہ 2 برسوں میں اپنے ہاں پناہ دیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کے صدر شی جن پنگ کے اس مہینے امریکہ کے سرکاری دورے سے قبل رائیاما کے ایک نئے جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت کو چین سے حاصل کیے گئے قومی قرضوں کی سطح پر تشویش ہے، اور ان میں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ امریکہ میں روزگار کھٹنے کے مواقع کا فائدہ چین کو مل رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ چین سے متعلق امریکیوں کی یہ خدشات بھی کچھ کم نہیں ہیں کہ وہ سائبر حملوں میں ملوث ہے اور اس کی فوجی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
ایک امریکی تھنک ٹینک پیو ریسرچ سینٹر کے تحت 13 اپریل سے 3 مئی کے دوران کرائے گئے رائے عامہ کے اس جائزے میں 1,003 امریکیوں کے جوابات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ چینی معیشت کی سست روی کے باوجود جائزے میں حصہ لینے والوں کی اکثریت چین کو اقتصادی خطرے کے طور پر دیکھتی ہے۔ 89% کا کہنا تھا کہ امریکہ کا چین سے 1.27 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہونا ان کے لیے ایک اہم یا بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ جائزے کے جواب دہندگان کی ایک اتنی ہی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ میں روزگار کے مواقع گھٹنے کا فائدہ چین اٹھا رہا ہے، اور 52% تعداد چین امریکہ تجارتی توازن کے چین کے حق میں ہونے کو ایک سنجیدہ مسئلے کے طور پر دیکھتی ہے۔ صرف جولائی کے مہینے میں چین کو امریکہ کے ساتھ تجارت میں 31.20 ارب ڈالر کا فائدہ ہوا۔ یونیورسٹی آف شکاگو میں چینی امور کے ایک ماہر ڈیلی ینگ کا کہنا ہے کہ رائے عامہ کا یہ جائزہ چین کے متعلق طویل عرصے سے امریکیوں کے ذہنوں میں پلنے والے منفی خیالات کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس لحاظ سے درحقیقت یہ نتائج غیر معمولی نہیں ہیں۔ بہت سے حوالوں سے ابھی تک یہ حسب معمول کاروبار کے بارے میں ہے، ماسوائے اس کے کہ اس میں کچھ مسائل نئے ہیں، خاص طور پر سائبر حملے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1989 سے چین کے متعلق امریکہ میں کرائے جانے والے رائے عامہ کے جائزے قابل ذکر طور پر منفی رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے اب 2 عشروں سے زیادہ کی مدت ہو چکی ہے۔ ڈیلی ینگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ رائے عامہ کے جائزے میں ان امریکیوں کی تعداد میں درحقیقت معمولی سا اضافہ ہوا ہے جنہوں نے چین کو مثبت نظر سے دیکھا، اور یہ تعداد 35% سے بڑھ کر 38% ہو گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ رائے عامہ کا جائزہ یہ انکشاف بھی کرتا ہے کہ اب امریکیوں کو اس کے مقابلے میں کم روزگاری کا سامنا ہے جتنا کہ ماضی کے ان دنوں میں تھا جب زیادہ تر روزگار چین منتقل ہو گیا تھا۔
Oh, China is the place where a lot of jobs have gone. The irony is actually China is actually losing jobs to other developing countries nowadays.
ڈیلی ینگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امریکیوں نے یہ سوچا تھا کہ چین ہی وہ ملک ہے جہاں ہماری ساری ملازمتیں چلی گئی ہیں، جبکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کل روزگار کے مواقع چین سے دوسرے ترقی پذیر ملکوں کی جانب منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ چین میں زندگی بسر کرنے کے اخراجات اور مزدوری کے اخراجات بڑھ چکے ہیں۔ جہاں تک قرضے کا معاملہ ہے، ڈیلی ینگ کا کہنا ہے کہ چین قرضوں سے نمٹنے کے حوالے سے درحقیقت امریکہ پر بھروسہ کر رہا ہے، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ چینی ابھی تک امریکہ کو مواقعوں کی سرزمین کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پیوو انسٹیٹیوٹ کی جائزہ رپورٹ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اگرچہ اقتصادی مسائل چین کے بارے میں بیشتر امریکی رائے عامہ کو ڈالنے میں مسلسل کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ان محسوس گئے خطرات کے متعلق تشویش 3 سال پہلے کے مقابلے میں قدرے کم تھی۔ سیکیورٹی امور کے بارے میں ایشیا اور بحر الکاہل خطے کی تازہ صورتحال پر شائع ہونے والے جریدے دی ڈپلومیٹ کے ایسوسیٹڈ ایڈیٹر انکت پینڈا اپنی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو سوال نامہ دیا گیا تھا، ان میں سے صرف 2/3 افراد نے یہ خیال کیا کہ مرکزی چین اور تائیوان کے درمیان کشیدگیاں بہت سنجیدہ یا سنگین نوعیت کی ہیں۔
Taiwan is the primary, you know, war fighting scenario that the PLA sees.
وہ کہہ رہے ہیں کہ تائیوان جنگ لڑنے کا وہ بنیادی منظر نامہ ہے جو کہ PLA یعنی پیپلز لیبریشن آرمی اپنے لیے دیکھتی ہے، جبکہ دراصل میری رائے میں زیادہ امکان یہ ہے کہ مستقبل قریب میں چین کے تنازع کا تعلق ابنائے تائیوان پر ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ایسا دکھائی دیتا ہے کہ امریکیوں کو اس معاملے پر کوئی تشویش نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تائیوان کے عوام کے لیے تشویش کا باعث ہوگی، خاص طور پر پالیسی سازوں کے لیے۔ رائے عامہ کا یہ جائزہ ایک ایسے وقت میں جاری کیا گیا جب تائیوان نے جزیرے پر کسی چینی حملے کو ناکام بنانے کی غرض سے ایک ہفتے پر محیط فوجی مشقیں کی تھی۔ پیوو انسٹیٹیوٹ کے رائے عامہ کا جائزہ جون میں ان انکشافات سے پہلے کرایا گیا تھا کہ جب آفس آف پرسنل مینجمنٹ یا OPM کو ان سائبر حملوں کا ہدف بنایا گیا تھا جن کے بارے میں شبہ کیا گیا کہ وہ چین کے اندر سے ہوئے تھے۔ رائے عامہ کے جائزے میں شامل کیے جانے والے 54% افراد کی نظر میں چین کی جانب سے سائبر حملے ایک انتہائی سنگین معاملہ تھا، لیکن پینڈا کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ مستقبل میں ہونے والے رائے عامہ کے جائزوں میں یہ تعداد بڑھ جائے گی۔ تقریباً نصف جواب دہندگان انسانی حقوق سے متعلق چین کے ریکارڈ، ماحول پر اس کے اثرات اور اس کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اگلے برس صدارتی انتخابات کے لیے نامزدگی کے مقابلے میں چین پہلے ہی ایک مسئلے کے طور پر شامل ہو چکا ہے، اور ریپبلکنز چین کے بارے میں انتہائی فکر مند ہیں۔ 77% ریپبلکنز چین کے امریکہ کو قرض دینے کے معاملے کو ایک انتہائی سنگین مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ یہ سوچ رکھنے والے ڈیموکریٹس کی تعداد 60% ہے۔ ریپبلکنز کی 65% تعداد چین کے اندر سے ہونے والے سائبر حملوں کو ایک سنگین مسئلہ سمجھتی ہے، جبکہ اس حملے سے ڈیموکریٹس کی تعداد 49% ہے۔ تاہم ڈیموکریٹس چین میں انسانی حقوق کے معاملے اور ماحول پر اس کے اثرات پر بدستور فکر مند ہیں۔ رائیاما کے جائزے سے معلوم ہوا کہ چین کے متعلق منفی رائے رکھنے والے زیادہ تر امریکیوں کی عمریں 50 سال یا اس سے زیادہ تھی، جبکہ یہ رائے رکھنے والے 49% افراد ایسے تھے جن کی عمریں 30 سال سے کم تھیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں جمعے کے روز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 67ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں کراچی سے شہزاد حسین۔
جمعے کو ملک بھر میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی منائی جا رہی ہے۔ بابا قوم کی 67ویں برسی کے موقع پر ملک کے مختلف حصوں میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی میں اس موقع پر گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ مختلف سیاسی، عسکری اور سماجی شخصیات سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی قائد اعظم کے مزار پر حاضری دی۔ مختلف دانشور ذرائع ابلاغ پر قائد اعظم کی شخصیت، زندگی اور ان کی قیادت پر تبصرے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں محقق عقیل عباس جعفری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اگر قائد اعظم اپنی زندگی میں پاکستان کو کوئی آئین دے جاتے تو وہ ایک بنیاد پاکستان کی بہت اچھی طرح سے مستحکم ہو جاتی ہے اور اس آئین کو چھیڑنے کی بھی کوئی ہمت نہیں کرتا۔ قائد اعظم کو بہت کم زندگی ملی، پاکستان بننے کے بعد 13 مہینے وہ زندہ رہے اور یار اس میں کم وقت میں وہ بیماری بھی ان کی کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا ٹھوس کام نہیں ہو سکتا۔ دو کام اگر وہ کر دیتے، ایک تو آئین بن جاتا ہے، دوسرا جاگیرداری سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو آج نقشہ ہے وہ بہت مختلف ہے۔
قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت ممنون حسین اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ قائد اعظم کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر پاکستان کے موجودہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستانی نوجوان اقوام متحدہ کی 70ویں سالگرہ پر امن اور برداشت کا پیغام عام کر کے اس کو منا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
اقوام متحدہ کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان میں اسکولوں کے طلباء نے ایک اجھوتے انداز سے محبت اور امن کا پیغام دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں طلباء اپنی درسگاہ کی نمایاں دیوار پر اقوام متحدہ کے روایتی پیغامات کو اجاگر کریں گے۔ جمعے کو اس کا آغاز اسلام آباد کے ایک نجی تعلیمی ادارے روٹس کالج انٹرنیشنل ملینیم کیمپس سے ہوا، جہاں طلباء نے ایک نمایاں دیوار پر کچھ یہ نعرے تحریر کیے۔ لڑکے اور لڑکیاں برابر ہیں، ہم بدعنوانی سے پاک معاشرہ چاہتے ہیں، بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے نہ کہ کام کی جگہ پر۔ اقوام متحدہ کے اسلام آباد میں دفتر برائے اطلاعات کے ڈائریکٹر وٹوریو کاماروٹا بھی اس موقع پر اسکول میں موجود تھے۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو با اختیار بنانا اقوام متحدہ کی بنیادی ترجیح ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں ایک بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، ان کی شرکت بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ اسکول جائے تو وہ امن، برداشت اور دیگر اقدار کے پیغام کو یاد رکھے۔ اس منصوبے کے معاون احسن اوصاف نے وائس آف امریکہ کو اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
یونائیٹڈ نیشنز کا اس لیے رہا ہے کیونکہ یہ UN 70 کا موقع ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کی 70ویں سالگرہ ہے، فاؤنڈنگ اس کی اینیورسری ہے، اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نوجوانوں کو ان کے خیالات کا اظہار دینے کا ایک موقع دیں۔ اب یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر اسکول میں جا رہے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ایک دیوار کو ہمیں یونائیٹڈ نیشنز کے نام کریں اور اس کے اوپر بہت اچھے سے پیغامات لکھیں جو کہ ہم لوگوں نے ان کو فراہم کیے ہوئے، اور یہ میسیجز اردو اور انگلش دونوں میں ہم لوگوں نے ان کو دیے ہیں۔ یہ جو میسیج ہیں وہ ایجوکیشن سے لے کے ہماری سوشل ادر جو دوسری چیزیں ہیں جیسے ڈرگز ہیں یا ہیلتھ کے ایشوز ہیں، HIV ہے۔
روٹس اسکول سسٹم کے روح رواں فیصل مشتاق کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں ان کے تمام تعلیمی اداروں میں ایک ایک دیوار اس مقصد کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔
UN وال پہلی بار پاکستان میں آئیڈیا کنسیو کیا یونائٹڈ نیشن کی ٹیم نے، کیونکہ پاکستان کی سڑکوں پہ پاکستان کی ٹرکوں اور بسوں میں وال چاکنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے وال چاکنگ سے انسپائر کر کے انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ طلبا کو کہیں کہ وہ اپنے اس دنیا کو اقوام متحدہ کی خدمات کو سراہنے کے لیے جو ہماری نوجوان نسل کی جو ان کی اپنی فیلنگز ہیں اس کو ایکسپریس کریں۔
اقوام متحدہ کے اس منصوبے کو سوئس ڈیولپمنٹ کوآپریشن اور یو این ایف پی اے کی مالی معاونت حاصل ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
گزشتہ دنوں بھارت میں داعش کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا گیا اور اس کی تصدیق ملک معروف اسلامی اداروں اور علماء نے کر دی۔ اس فتوے کو ممبئی کے رہنے والے عبد الرحمان انجاریہ کے سوال پر جاری کیا گیا۔ ہمارے ساتھی دیپک ڈھوبال نے عبد الرحمان سے گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ آخر انہوں نے داعش سے متعلق یہ سوال کیوں پوچھا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
عبد الرحمان انجاریہ صاحب، آئیسس کے خلاف بھارت میں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ آپ کے سوال پر دیا گیا، تو کیا تھا آپ کا سوال اور آپ کو کیوں لگا کہ یہ سوال پوچھنا ضروری ہے؟
جی، میرا سوال یہی تھا کہ جو ویڈیوز انٹرنیٹ اور سوشل سائٹس اور ٹویٹر اور یوٹیوب کے ذریعے آئیسس کے بارے میں اور میڈیا کے ذریعے آئیسس کے بارے میں خبریں آ رہی تھی، جس طریقے سے وہ لوگ وحشیانہ طریقے سے لوگوں کو قتل کر رہے تھے اور اپنے آپ کو اسلامی خلیفہ کہتے ہوئے اسے اسلامی عمل بتا رہے تھے، میں نے شریعت محمدی میں ان کا یہ عمل کیسا ہے اسے جاننے کے لیے بھارت کے 7 سے 8 مختلف بڑے مدرسوں میں، دارالعلوم میں، دارالاسلام میں میں نے فتوے کے لیے استفسار منگوایا تھا، جس کے جواب میں حضرت مفتی منظر حسن صاحب مصباحی نے ہمیں جواب دیا۔
فتوے میں کہا کیا گیا ہے؟
وہ فتوے میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو مارنا بلا وجہ، انوسنٹ لوگوں کو مارنا، عورتوں کے ساتھ میں بدسلوکی کرنا جو آئیسس کر رہی ہے اور لوگوں کو پکڑ کر کے مارا جاتا ہے، ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، یہ سب درندگی ہے۔ یہ فتوے کا جو سارانش ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کاریہ نہ اسلامک ہے نہ انسانیت کے لائق ہے۔
انجاریہ صاحب، بھارت کے کئی اداروں اور اسلامک سکالرز نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، کون کون لوگ شامل ہیں اس میں؟
جی بالکل، بھارت میں اسے تقریباً 1,074 کے قریب مفتیان کرام اور امہ مساجد نے اس سے تصدیق کی ہے، جو کئی مدرسوں سے، کئی دارالعلوم لوگوں اور کئی مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسے سب سے پہلے جو ہے اس کے پہلے صفحے پر حضرت شاہی امام قبلہ احمد بخاری صاحب، جامع مسجد دلی، جو ہماری جامع مسجد کے شاہی امام صاحب ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے، جمعیت العلماء مہاراشٹر نے تصدیق کی ہے، رضا اکیڈمی ممبئی نے تصدیق کی ہے، اجمیر شریف کی درگاہ نے تصدیق کی ہے، کئی لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔
آئیسس کا کہنا ہی یہ ہے کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ پورے اسلام قرآن کے حساب سے کیا جا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ ان لوگوں کے خلاف ہوئے بھارت میں؟
دیکھیے، قرآن کی نظر ہے اور قرآن سے ثابت ہے لا اعتراف الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ آج آپ ان کی ویب سائٹ پہ جو بھی اویلیبل آرٹیکل مٹیریل فیس بک وغیرہ پہ ہوتے ہیں کہ آئیدر آپ یو ایکسپٹ دا اسلام اور وی ول کل یو، یہ تو اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک لڑکا جو اسلام کے بارے میں، نوجوان بچہ جو غیر مسلم ہو اور اگر وہ اسلام کے بارے میں پڑھے اور اسے اللہ ہدایت دے اور وہ اسلام میں داخل ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بچہ پڑھنے سے پہلے ہی اگر اس طرح کے ویڈیو دیکھے گا کہ یہ مذہب تو گردن کاٹ رہے ہیں، ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ناک کاٹ رہے ہیں، یہ پیر کاٹ رہے ہیں، زندہ جلا رہے ہیں، تندور بنا رہے ہیں، تو کیا وہ اسلام کی متعلق کیا میسج دے گا؟ کیا میسج دے رہے ہیں یہ دنیا کو؟ یہ اس آدمی کو جسے مار رہے ہیں اسے نہیں مار رہے ہیں، یہ اسلام کے قاتل ہیں، یہ اسلام کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔
انجاریہ صاحب، آپ نے ایک خط کئی ملکوں کے رہنماؤں کو بھی بھیجا ہے، کیا لکھا ہے اس میں؟
جی، ہم نے جو مین فتوے ہے، فتووں کی کاپیز 15 جلدوں میں ہے اور وہ 1,070 پیجز پر مشتمل ہے، اسے ہم نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو بھیجی ہے، دنیا کے 50 دیشوں کے پردھان منتری یا راشٹرپتی یا ان کے راجاؤں کو بھیجا، اور دلی اسٹیٹ ان کے جو راجدوت ہے ان کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی کہا گیا سبھی آتنکوادی جماعتوں کے خلاف ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں۔
امریکہ کی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان نے ایران کے جوہری معاہدے کے خلاف ریپبلکن جماعت کی قرارداد پر حتمی رائے شماری کو روک دیا ہے، جس سے صدر اوباما کو خارجہ پالیسی میں ایک اہم کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ قمر عباس جعفری کی ایک رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی.
امریکی صدر باراک اوباما نے اس کے بعد ایران نیوکلیئر معاہدے کے سلسلے میں جزوی فتح حاصل کی ہے جب سینٹ میں ان کے ساتھی ڈیموکریٹس نے ریپبلکن اکثریت کی جانب سے اس معاہدے کو نامنظور کرنے کے ووٹ کی راہ روک دی، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ اسے ایوان نمائندگان میں سخت چیلنج کا سامنا ہوگا، جہاں اس کے رہنما معاہدے کو مسترد کرنے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں. ریپبلکن رکن کانگریس مین جان بینر نے، جو کہ ایوان کے سپیکر بھی ہیں، کہا
The deal that we have is worse than anything I could have ever imagined over the last year.
یہ معاہدہ اس سے کہیں بدتر ہے جس کا میں گزشتہ سال کے دوران تصور بھی کر سکتا تھا. چنانچہ ارکان کو اس کے لیے جواب دہ بنانا ہمارے کام کا اہم حصہ ہے اور وہ اس پر ووٹ دیں گے. بینر نے کہا کہ وہ ایران اور اقوام متحدہ کے جوہری ادارے آئی اے ای اے کے درمیان ذیلی معاہدوں کے متن کانگریس کو فراہم نہ کرنے پر صدر اوباما کے خلاف مقدمہ کرنے پر غور کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ معاہدے پر غور کرنے کی 60 دن کی مدت در حقیقت ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس اس سے متفق نہیں ہے. اس کا کہنا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، کانگریس کتنی دیر ایران کے معاہدے پر غور کرے گی؟ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ کے الفاظ
Congress's role here is not to provide their approval for the agreement, but they essentially had 60 days to play the spoiler.
یہاں کانگریس کا رول معاہدے کی منظوری فراہم کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس 60 دن ہیں، اور اگر ووٹ اسی سمت جاتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جائے گا، اور میرے خیال میں ہر شخص کو توقع ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تو کانگریس کا یہ رول ادا کرنے کا وقت آئندہ ہفتے 17 ستمبر کو ختم ہو جائے گا، اور یہ اچھی خبر ہوگی، اور اس کا مطلب ہوگا کہ بین الاقوامی برادری معاہدے پر عمل درآمد کے لیے آگے بڑھ سکتی ہے. ہرچند کہ ایران کا جوہری معاہدہ متنازع ہے، لیکن دونوں پارٹیوں کے قانون ساز کہتے ہیں کہ غالباً یہ معاہدہ ایسا انتہائی اہم معاملہ ہے جو بحیثیت رکن ان کی زندگی میں ایوان میں آیا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
القاعدہ کی قیادت والے باغیوں نے صوبے ادلب میں واقع ایک دفاعی فوجی اڈے پر حملے میں حکومت شام کے 56 فوجی ہلاک کر دیے ہیں. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے جمعرات کو بتایا کہ یہ فوجی اس وقت ہلاک ہوئے جب شام کے شمال مغربی صوبے میں واقع ابو زہیر ایئر بیس پر قبضے کی کوششیں جاری تھیں یا پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. نگراں گروپ نے بتایا ہے کہ 40 فوجیوں کو قید کیا گیا جبکہ دیگر درجنوں فوجی لاپتہ ہیں. باقیوں نے انٹرنیٹ پر ویڈیوز پوسٹ کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ القاعدہ کے نصرہ محاذ کے لڑاکا ادلب کے فوجی ہوائی اڈے پر قبضے کے بعد اس کا معائنہ کر رہے ہیں. شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سرکاری فوجی ہوائی اڈہ چھوڑ چکے ہیں. مئی سے اب تک شمال مغربی شام میں باغی گروپوں نے کافی پیش رفت کی ہے، جن میں انہوں نے ادلب کے شہر جسر شغور کے قصبے پر قبضہ جمایا اور شام کے مغربی ساحلی علاقوں کے قریب جا پہنچے جو حکومت کے لیے اہمیت کا حامل ہے. بدھ کے روز ایئر بیس پر دھاوا بولنے کا واقعہ اسی قسم کا واقعہ ہے جس میں حالیہ مہینوں کے دوران صدر بشار الاسد کی فوج نے شکستوں کا ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہونے والی رائے شماری میں اکثریتی ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے بعد فلسطین کا پرچم بھی عالمی ادارے کے دیگر رکن ممالک کے جھنڈوں کے ساتھ لہرائے گا. اس سلسلے میں ہونے والی رائے شماری میں 8 کے مقابلے میں 119 ووٹ اس تجویز کو ملے کہ غیر رکن مبصر ممالک کے پرچم بھی اقوام متحدہ کے صدر اور دیگر دفاتر میں آویزہ کیے جائیں گے. فلسطین اور ویٹیکن ہی وہ دو ملک ہیں جو اقوام متحدہ کے غیر رکن مبصر ہیں. فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آج کی یہ قرارداد فلسطین کی آزادی کے حق میں پرعزم بین الاقوامی اتفاق رائے کا ایک اہم قدم ہے. 50 سے زائد ریاستوں نے اس بارے میں مسودہ تیار کرنے کی حمایت کی تھی، لیکن متعدد ملکوں کا کہنا تھا کہ اس سے اقوام متحدہ کی 70 سالہ اس روایت کی نفی ہوتی ہے جس کے تحت صرف مکمل رکن ممالک کے پرچم ہی یہاں لہرائے جا سکیں گے. ان کے بقول فلسطین کے پاس اس روایت کو تبدیل کرنے کے حق میں کوئی ٹھوس دلائل موجود نہیں ہیں. ویٹیکن یا ہولی سٹی نے خود کو فلسطین کے اس اقدام سے دور ہی رکھا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی دیرینہ روایت کو برقرار رکھے گا۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے ایک جذباتی انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے بیٹے کی حال ہی میں موت کے بعد صدارتی مہم شروع کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ سی بی ایس ٹی وی کے رات دیر گئے ایک شو میں اسٹیفن کولبیر کے ساتھ جمعرات کی رات گفتگو کر رہے تھے۔ بائیڈن نے شو کے نئے میزبان کو بتایا کہ جو کوئی بھی صدر کے انتخاب کی دوڑ میں حصہ لیتا ہے اسے پورے دل، جان، جذبے اور توانائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ نائب صدر کا کہنا تھا،
I don't think any man or woman should run for president unless, number one, they know exactly why they would want to be president. Two,
نائب صدر بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ میں خیال نہیں کرتا کہ کوئی مرد اور عورت جو صدر کا انتخاب لڑتا ہے اسے نمبر ایک یہ واضح طور پر علم ہونا چاہیے کہ وہ صدر کیوں بننا چاہتا ہے، نمبر دو وہ وہاں موجود عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پورے دل سے، پوری جان، جذبے اور توانائی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بیجت حاضر خدمت۔ ہوا کی بے کرام وسعتوں میں پرندے کی طرح اڑنے کے خواب نے آج کے دور کے جہاز کو جنم دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور خواب بھی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت سے موجد دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اب وہ بھی حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی خواب کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں۔ ایک امریکی اور برطانیہ میں قائم ایک فرم ایک ایسی ہی ایجاد کی ترقی کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ یہ دراصل ایک اڑتا ہوا پلیٹ فارم سا ہے جسے وہ ہوور بائک کا نام دے رہے ہیں، اور ان انجینئروں کا کہنا ہے کہ اس سے اڑنے یا پھر اڑان کے نظریے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور اس میں امریکی فوج بھی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹک ایسے ہی ایک مظاہرے کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اور انہیں کی رپورٹ اس وقت آپ کے لیے میں پیش بھی کر رہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی سائنسی فکشن ہے، سائنس کی دنیا میں داستان گوئی ہے۔ یہ چار پروں والا کاپٹر ہے جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اور ابھی کچھ وقت لگے گا کہ کوئی پائلٹ اس کی آزمائش کے لیے اس میں سوار بھی ہو۔ اس نظریے کو نیوزی لینڈ کے ایک مجد کرس میلوئے نے تشکیل کیا ہے، جو ایک چھوٹا اور سستا جہاز بنانا چاہتے تھے جس میں مویشیوں کو لایا لے جایا جا سکے اور پھر زمین کا سروے یا جائزہ لینا بھی ممکن ہو سکے۔ برطانیہ میں قائم ان کی کمپنی میلوئے ایرونوٹکس نے ایک پروٹوٹائپ بنایا جسے امریکہ کی ٹیکنالوجیکل کمپنی سروس انجینئرنگ ممکنہ طور پر فوجی استعمال کے لیے بھی جانچ پرکھ رہی ہے۔
This craft was designed from the ground up for someone to get on and off. This one provides the stability.
سروس انجینئرنگ کے مارک بٹکوکس کہتے ہیں کہ اس جہاز کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے جو زمین سے اوپر تو اڑتا ہے لیکن اتنا زیادہ اونچا نہیں، یہ صرف اتنا ہی اونچا اڑتا ہے جس پر چڑھا اور پھر اترا جا سکتا ہے۔ اس کے چار روٹرز ہیں جو استحکام فراہم کرتے ہیں، اور پھر اس طرح الگ الگ بھی نہیں کہ آپ کو جہاز پر چڑھنے یا اترنے میں کسی نوعیت کے مسائل کا سامنا ہو۔ مظاہرے کے دوران ریموٹ کنٹرول سے چلایا جانے والا یہ ماڈل انتہائی خوبصورتی سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ اس میں ایک ڈمی پائلٹ بھی موجود تھا جسے بسٹر کا نام دیا گیا۔ امریکی فوج کا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اس میں فوجیوں کو لایا اور لے جایا جا سکے گا، اور یہ ناہموار اور خطرناک سطح کے اوپر نچلی سطح پر پرواز کر سکے گا۔ میلوئے ایرونوٹکس کے مطابق اس کا ایک پورے سائز کا بھی ماڈل برطانیہ میں تیار کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی جانچ پڑتال انسانی پائلٹ کر سکیں اور جہاز کو محفوظ اور قابل اعتماد ہونے کے حوالے سے پرکھا جا سکے۔ سروس انجینئرنگ کے مارک بٹکوکس کہتے ہیں کہ ہم اسے بہتر بنانے کے لیے کئی طریقوں کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں ایک روٹر کو کم کر کے اس کی صلاحیت اور کارکردگی کا جائزہ لینا بھی شامل ہے۔ میرے خیال میں یہ صلاحیت اس بات کو یقینی بنا دے گی کہ یہ ایک قابل بھروسہ چیز ہے اور فوجی اور شہری استعمال کے لیے محفوظ بھی ہے۔ پورے سائز کی ہوور بائک کو گیس سے چلنے والے انجن سے چلایا جائے گا، جس کے ذریعے اس کے چار روٹرز کو طاقت فراہم کی جائے گی۔ اس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک میں تو ایک ہی سیٹ ہوگی اور ایک میں دو سیٹیں ہوں گی۔ اس کی رفتار 96 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی اور یہ 240 کلومیٹر تک کی مسافت طے کر سکے گا۔ بٹکویک کہتے ہیں کہ پورے سائز کے ماڈل کو جانچ کرنے کے لیے ابھی کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ سروس انجینئرنگ کے مارک بٹکوکس کہتے ہیں کہ امریکی فوجی حلیفوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم اس کو ترقی دینے کے لیے 3 سے 5 سال پر محیط کوشش کو سامنے رکھتے ہیں، اور جوں ہوور بائک پر مزید کام کرنے اور اسے ترقی دینے کے لیے یہ کافی مناسب وقت ہے۔ میں لوئے ایروناٹکس اس وقت اپنے ہوور بائک کے بیٹری سے چلنے والے ماڈل کو فروخت بھی کر رہی ہے، جن کی قیمت $1,000 سے $1,600 تک ہے، اور انہیں فضائی فوٹوگرافی یا پھر ہلکے پھلکے سامان کی تقسیم کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شام کے اندر تباہ کن انسانی عالم کے نتیجے میں، جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور تقریباً 1.2 کروڑ افراد بے گھر ہو گئے ہیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 17 اگست کو ایک صدارتی بیان جاری کیا ہے، جس میں شام میں تمام فریقین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شہریوں کے خلاف حملے روک دیں اور آباد علاقوں میں ہتھیاروں، خاص طور سے بیرل بموں کا بے دریغ استعمال بند کر دیں۔ صدارتی بیان میں تمام فریقین سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ داعش، النصرہ فرنٹ اور دوسروں کی جانب سے کی جانے والی دہشت گرد کارروائیوں کے خاتمے کا عہد کریں۔ یہ بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ شام کے تنازع کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کے اندر حالیہ بحران کا واحد پائیدار حل شامیوں کی قیادت میں ایک کھلے سیاسی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے، جس سے شام کے لوگوں کی امنگوں کو پورا کیا جا سکے، تاکہ 30 جون 2012 کے جنیوا اعلامیے پر پوری طرح عمل درآمد ہو سکے۔ جنیوا اعلامیہ 2012 میں اقوام متحدہ کی قیادت میں شام کے لیے ایکشن گروپ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ یہ شام میں تشدد کو روکنے اور شام کے بحران کا مذاکرات کے ذریعے ایک سیاسی حل تلاش کرنے کا منصوبہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بیان میں اسٹیفان ڈی سیٹورا کے منصوبے کی حمایت کی گئی ہے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلاتے ہوئے کہ شام کے متحارب دھڑے باضابطہ امن مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ تجویز پیش کی تھی کہ انہیں اقوام متحدہ کی قیادت میں 4 ورکنگ گروپوں کے ساتھ ملاقات کی دعوت دی جائے، جس میں یہ جائزہ لیا جائے کہ امن کے لیے کس خاکے پر کس طرح عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدارتی بیان کا خیر مقدم کرتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلامتی کونسل بیک آواز جنیوا اعلامیے میں بتائے گئے اصولوں کی حامی ہے۔ مسٹر کربی نے کہا کہ اس بیان سے ہمارا دیرینہ نقطہ نظر بھی اجاگر ہوتا ہے کہ شام میں بحران کا واحد پائیدار حل سیاسی ہے، یعنی شامیوں کی قیادت میں ایک کھلا سیاسی عمل جو شام کے لوگوں کی جائز امنگوں کو پورا کرتا ہو۔ سلامتی کونسل نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ اس نصب العین کے لیے تندہی کے ساتھ اور تعمیری انداز میں کام کریں۔ امریکہ اس قسم کی تبدیلی کے لیے سفارتکاری کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس نے خصوصی ایلچی ڈی مسٹورا کی کوششوں کی حمایت کا عہد کر رکھا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارت میرا دوسرا گھر ہے، یہیں سے شہرت اور عزت ملی۔ راحت فتح علی خان، تفصیلات فکر و فن میں۔
لفظ کتنے تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخر
राहत फतेह अली खान ने कहा है कि भारत उनका दूसरा घर है, यहाँ से उन्हें प्यार, शोहरत और इज्जत मिली है। एल्बम बैक टू लव में शामिल उनका गाना जरूरी था बहुत मकबूल हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि इसका क्रेडिट महेश भट्ट को जाता है, जिन्होंने अपने फिल्म हमारी अधूरी कहानी में इसे शामिल करके मजीद शोहरत बख्शी।
तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का बिखरना भी जरूरी था। तेरी
4 साल बाद भारत पहुंचने के मौके पर उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मौसीकी और खेल दो ऐसे शोबे हैं जिनसे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को मजबूत किया जा सकता है।
बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया।
कहते हैं कि इसी ख्याल के पेश नज़र वो दूसरी इनिंग्स खेलने भारत आए हैं। राहत का ये भी कहना था कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती। एक सवाल पर उनका कहना था कि जरूरी था बॉलीवुड में बहुत मकबूलियत हासिल कर रहा है और इसका क्रेडिट महेश खानदान को जाता है। पूजा भट्ट की फिल्म पॉप में मन की लगन गाकर राहत फतेह अली खान ने बॉलीवुड में अपने करियर का आगाज किया था।
लग तुम से मन की लगन, लगन लग तुम से मन की लगन, लगन लग तुम से मन की लगन, लगन लग तुम से मन की लगन, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे।
जॉन इब्राहिम और आदित्य गोस्वामी पर पिक्चराइज होने वाले इस गीत ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बनाए थे। उस वक्त से अब तक भट्ट खानदान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। राहत ने अपने फैंस को खुशखबरी देते हुए बताया कि वो नए एल्बम पर काम कर रहे हैं जो रवां साल के आखिर में रिलीज होगा। इसमें 70% गाने पंजाबी हैं, ताहम इस एल्बम का नाम रखना भी बाकी है।
दिल का जाने मांगे तेरी खबर, ढूंढे तेरा निशान, लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ, वही तुम हो, मगर खो कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी, सो काफिर थे, सो काफिर है, मिली है मंजिलें, फिर भी मुसाफिर थे, मुसाफिर है, तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भट के तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना।
ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر لینس ریمکس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جائے گا, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید اجازت چاہتا ہے, اگلے نیوز شو تک کے لیے اللہ حافظ.